ہم نے غدیر کے حوالے سے گزشتہ پروگرام بھی جو ہے وہ پیش کیا تھا
جی
اور
ہاں.
سامعین دوستوں نے کچھ تشنگی کا جو ہے وہ
اظہار کیا
اور یہ کہا کہ آپ کو اور زیادہ اس حوالے سے گفتگو کرنی چاہیے تھی. تو میں نے کہا کہ ابھی ایک پروگرام ہمارا باقی ہے, تو کیوں نہ آج کے پروگرام کے اندر کچھ غدیر کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو ہو جائے,
مختصر سی گفتگو ہو, تاکہ جو ہے سامعین کے خطوط یا پیغامات جو بھی انہوں نے بھیجوائے وہ بھی اس پروگرام میں شامل کریں اور پروگرام کی زینت بنائیں.
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے, چونکہ کبھی کبھی ہماری گفتگو جو ہے وہ غیر ارادی طور پر کبھی لمبی سی ہو جاتی ہے, جس کے لیے ہم سامعین دوستوں سے معذرت چاہتے ہیں. لیکن ہمارے بہت سے سامعین ایسے بھی ہیں کہ جو اس ابتدائی گفتگو کو بہت پسند بھی کرتے ہیں اور ہمارے لیے بھی ڈھیروں دعائیں جو ہیں وہ لکھ کر بھیجتے ہیں. بہن ناہید انوری, رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری قمری میں حج کرنے کا فیصلہ کیا. یہ سال آپ کی زندگی کا آخری سال تھا, لہذا اس وجہ سے اس حج کو حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو اپنے ساتھ حج کے فریضے میں شامل ہونے کی دعوت دی, تاکہ اس مبارک سفر کے احوال سے زیادہ مسلمان آگہی حاصل کر سکیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج پہ جانے کی خبر ہر طرف تیزی سے پھیل گئی, جس کے بعد مسلمان جوق در جوق مدینے میں جمع ہونا شروع ہو گئے, تاکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلے میں شامل ہو کر حج کی سعادت حاصل کر سکیں. روایات کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینے سے 120,000 افراد حج کے لیے نکلے, اور ایک روایت کے مطابق یہ تعداد کچھ زیادہ بھی بتائی گئی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سفر حج میں یمن, مکے اور دوسرے علاقوں کے مسلمان بھی بڑی تعداد میں شامل ہو کر حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے روانہ ہوئے. فرض حج کی ادائیگی کے بعد جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی طرف روانہ ہوئے تو 120,000 مسلمان بھی آپ کے ساتھ شامل ہو گئے. 18 ذلحجہ کو یہ قافلہ خم نامی جگہ پر پہنچا, اور اس جگہ ایک تالاب تھا کہ جس میں بارش کا پانی جمع ہوتا تھا. اس تالاب کو غدیر کہا جاتا تھا. جب قافلہ غدیر خم کے پاس پہنچا تو جناب جبرائیل علیہ السلام اللہ کا یہ پیغام لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ مبارکہ مائدہ کی 67 آیت میں کچھ اس طرح ہوا ہے. اے پیغمبر, آپ اس حکم کو پہنچا دیں جو آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے, اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو گویا آپ نے اس کی رسالت کا کوئی کام نہیں کیا, اور خدا آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا, بے شک اللہ تعالی کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. جناب جبرائیل نے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں خدائی حکم اور دین و شریعت میں حضرت علی علیہ السلام کی حیثیت سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا, اور آپ کو بتایا کہ خدا کے نزدیک حضرت علی علیہ السلام کی اطاعت ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی اطاعت ہے, اور ان کی نافرمانی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے, اور حضرت علی علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کا اصل گھر جنت اور دشمنوں کا اصل ٹھکانہ جہنم ہے. بہرحال یہ تحریر جو ہے وہ کافی جو ہے وہ طولانی ہے, اور یہ بھی وہ موقع تھا کہ جب خداوند متعال کے حکم سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست دعا بلند کر کے فرمایا, اے خدا جو اس کو دوست رکھے تو اس کو دوست رکھ, اور جو اس سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ, جو اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر, جو اس سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھ, جو اس کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد کر, جو اس کی مدد سے کنارہ کش ہو جائے تو بھی اس کو اپنی مدد سے محروم کر دے, اور جہاں علی جائے حق کو بھی ادھر موڑ دے. تمام حاضرین سے مخاطب ہو کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تمام حاضرین آگاہ ہو جائیں کہ یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں پر اس وقت موجود نہیں ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعلان ولایت کے بعد تمام مسلمان بیعت اور مبارکبادی کے لیے حضرت علی علیہ السلام کے خیمے میں آنے لگے. صحابہ کرام نے حضرت علی علیہ السلام کو ان الفاظ میں مبارکباد پیش کی, مبارک ہو مبارک ہو اے علی کہ آپ ہمارے اور ہر مومن اور مومنہ کے مولا و آقا بن گئے. بہرحال یہ بہت ہی ایک طولانی روایت ہے, اگر اس کو ہم اور زیادہ پڑھیں گے تو یقینی طور پر
پروگرام کا وقت بھی جو ہے کا جو سلسلہ ہے ان کے خطوط کا وہ ہم شامل نہیں کر پائیں گے, جس کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہیں. تو اس تحریر کو اگر حسین بھائی یہاں پر ہی اگر روک دیا جائے اور اگر اجازت ہو تو پروگرام کو آگے بڑھائیں.
جی ہاں, فقط تو فقط ایک نقطے کے ساتھ میں اس گفتگو کو یہاں ختم کر رہا ہوں کہ ان روایات کو جو ہے شیعہ سنی کتب کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ محققین نے مفسرین نے جو ہے وہ تحریر کیا ہے, لہٰذا کوئی اس کے اندر اختلافی چیز موجود نہیں ہے. اگر کتابوں کی طرف انسان رجوع کرے, شیعہ کتابیں ہوں یا سنی کتابیں ہوں, ان میں اس بات کی بڑی واضح جو ہے وہ روایت جو ہے وہ موجود ہے, اور بڑے وسوخ کے ساتھ جو ہے یہ نقل کی گئی ہے, اور اس کی تمام اسناد جو ہیں وہ تاریخی شواہد کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں. لہٰذا یہ کوئی اختلافی موضوع نہیں ہے, بلکہ یہ حکم خدا تھا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو تمام مسلمانوں کا مولا قرار دیا. جی ہاں, پروگرام بزم دوستاں, آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں. عید غدیر کی ایک مرتبہ پھر مبارکباد قبول فرمائیں.
جی ہاں سامعین, اور اتنی اچھی گفتگو کے بعد اب پروگرام میں سامعین کے خطوط اور پیغامات شامل کرتے ہیں. اور ہمارے بہت ہی عزیز اور مہربان سامع ہیں ہندوستان سے, جناب محترم سید عامر عباس نوگانوی صاحب.
جی بالکل,
جو ماشاءاللہ استاد شاعر بھی ہیں, اور عید غدی کی مناسبت سے انہوں نے اشعار روانہ کیے ہیں. تو آئیے مل کر سنتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام. میں سید عامر آبدی نوگامی نوگاما سادات ہندوستان سے آپ کی خدمت میں اسلام عقیدت عرض کرتا ہوں, اور سب سے پہلے ولایت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام عید غدیر خم کے موقع پر آپ کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں, اور ہمیشہ کی طرح اسلام عقیدت لے کر چند اشعار مولا کی بارگاہ میں حاضر کرتا ہوں کہ پرانی کلام ہے. مطلب حاضر ہے کہ دیکھتا ہے قاری بینا علی, دیکھتا ہے قاری بینا علی, مصحف حق میں تیرا جلوہ علی, دیکھتا ہے قاری بینا علی, مصحف حق میں تیرا جلوہ علی, آئے من عندہ علم الکتاب, آپ کا ہے ایک قصیدہ علی, آپ کے ہی مثل ہے لار بفی, آپ کیے نہج بلاغا علی, آئے اکمل تو لکم دینکم, آئے اکمل تو لکم دینکم, تیرے فضائل کا خزانہ علی, شامل مغضوب علیہم ہوا آپ کا جو راستہ بھولا علی, ہو گیا مصداق ہم المفلحون, ہو گیا مصداق ہم المفلحون, آپ کا ہر چاہنے والا علی. اور جس نے کہا نحن لہو عابدون, آپ کا ہے بس وہ گھرانہ علی، جو بنا سردار ہم الفاسقون، کہنا پڑا اس کو بھی لولا علی۔ اور کہتی ہے یہ آئے ام من یجیب، سارے مریضوں کا مسیحا علی، سارے مریضوں کا مسیحا علی، آپ بنے وجہ فتابہ علی، اور ہوئی مقبول وہ توبہ علی، آپ ہے مزداق وہم راکعون، آپ ولایت کہیں قبلہ علی، آپ ولایت کہیں قبلہ علی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بہت شکریہ جناب عامر عباس نوگامی صاحب، بہترین اشعار۔ یعنی کہ بہن ناہید انوری، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کس طریقے سے تعریف کروں، اور جس لہجے میں اور جس انداز میں آپ نے یہ اشعار ہمارے لیے روانہ کیے ہیں، واقعاً وہ قابل ستائش ہیں۔ اور ہمیشہ جناب سید عامر عباس نوگامی صاحب بہترین انداز میں جو ہے وہ ہمارے لیے مختلف مناسبتوں پر جو ہے وہ اشعار روانہ کرتے ہیں، چاہے وہ اربعین کے ایام ہوں، اسی طریقے سے جو ہے مولا امام حسین علیہ السلام کی ولادت، حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی ولادت، اسی طریقے سے دیگر جو مناسبتیں ہیں اس پر جناب سید عامر عباس نوگامی صاحب کے اشعار واقعاً بہترین جو ہے ایک سما سا باندھ دیتے ہیں، اور سامعین دوست بھی جو ہے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں ان کے اشعار سے، اور تعریفی خطوط بھی ہمارے لیے روانہ کرتے ہیں، اور میسیجز کے ذریعے سے ان اشعار کو سراہتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت نوازش کہ آپ نے اتنے پیارے خوبصورت اشعار ہمارے لیے بھیجے۔ پروگرام بزم دوستاں، آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ عید غدیر کی ایک مرتبہ پھر مبارکباد قبول فرمائیں۔
آپ سب کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ اس مبارک ایام میں آپ نے ہمیں یاد رکھا اور اتنے پیارے اور چنندہ اشعار کا انتخاب کر کے ہمارے پروگرام کو چار چاند لگا دیا۔
جی ہاں، بالکل۔
جی ہاں، اور حسین بھائی، آج تو شعر کرام نے بزم سجا رکھی ہے ہمارے پروگرام میں بھیا۔ اور ہمارے ایک اور ہندوستان سے سامع ہیں رضا بنارسی صاحب، اور انہوں نے بھی عید غدیر کی مناسبت سے اشعار کا نظرانہ پیش کیا ہے۔ تو آئیے سامعین، ہم سب مل کر سنتے ہیں۔
بزم دوستاں کی خدمت میں عید غدیر کی مناسبت سے کچھ اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ کر رہا ہے لہجۂ بلغ میں اعلان غدیر، کر رہا ہے لہجۂ بلغ میں اعلان غدیر، کیا خدا سے بڑھ کے ہے کوئی ثنا خوانی غدیر، کربلا کا ہر شہید آیا ہے شرکت کے لیے، ہم نے جب محفل سجائی ہے بہوانی غدیر، کربلا کا ہر شہید آیا ہے شرکت کے لیے، اور جب قصیمے نار و جنت اس پر رکھے گا قدم، رشک جنت ہوگا یہ دشت و بیابانِ غدیر، اپنے ہاتھوں پر اٹھائے ہیں علی کو مصطفیٰ، دیکھ رہلے دست پیغمبر فقرانِ غدیر، دونوں میدانوں میں روشن ہیں ولایت کے چراغ، دونوں میدانوں میں روشن ہیں ولایت کے چراغ، ایک میدان کربلا کا ایک میدان غدیر، خم کے ممبر پر ہیں دو فخرے سلیماں جلوگر، خم کے ممبر پر ہیں دو فخرے سلیماں جلوگر، یعنی یہ ممبر بھی ہے تخت سلیمان غدیر، یعنی یہ ممبر بھی ہے تخت سلیمان غدیر، اب پڑھ کے تو دیکھو وعد ممتو علیکم نعمتی، پڑھ کے تو دیکھو وعد ممتو علیکم نعمتی، رب کی ساری نعمتیں ہیں زیر دامان غدیر، رب کی ساری نعمتیں ہیں زیر دامان غدیر، اور کیا ہنسی منظر ہے خم کا دیکھیے اے جبرائیل، کیا
کیا ہنسی منظر ہے خم کا، دیکھیے اے جبرائیل مصطفیٰ کے ساتھ منبر پر ہے سلطان غدیر، اور نغمہ حیا علی خیر العمل کی شکل میں ہو رہا ہے آج بھی مسجد سے اعلان غدیر، نغمہ حیا علی خیر العمل کی شکل میں ہو رہا ہے آج بھی مسجد سے اعلان غدیر، اور دیکھ کر اپنا قصیدہ مجھ کو لگتا ہے رضا، دیکھ کر اپنا قصیدہ مجھ کو لگتا ہے رضا، ایک بھی مصرع نہیں ہے میرا شایان غدیر، کر رہا ہے لہجے بلغ میں اعلان غدیر، کیا خدا سے بڑھ کے ہے کوئی ثنا خان غدیر۔
جی جناب رضا بنارسی صاحب، بہت شکریہ، بہت نوازش۔ عمر تو آپ کی جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن اشعار میں جو پختگی ہے اس کو ہم سراتے ہیں، میں ہی نہیں بلکہ آپ جس محفل میں بھی شریک ہوتے ہیں میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کو استاد شعرا کے ساتھ جو ہے وہ شامل بزم کیا جاتا ہے، اور ہم آپ کے اشعار سن کر واقعاً بہت محظوظ ہوئے، بہت ہم نے لطف اٹھایا، اور نہایت ہی دل جمی کے ساتھ آپ نے بہترین انداز میں جو ہے وہ اشعار ہمارے لیے روانہ کیے، بھیجے، اور اس بزم کے اندر جو ہے وہ چار چاند لگا دیے۔ ہمیشہ ہمیں آپ کے اشعار کا ان مواقعوں پر انتظار رہتا ہے۔ بہن ناہید انوری، پروگرام بزم دوستاں کے لیے ہمارے پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر حیدرآباد سے ایک استاد شاعر ہیں جناب پروفیسر موسیٰ کاظم نقوی صاحب، انہوں نے بھی جو ہے وہ اشعار جو ہے وہ بھیجے ہیں اپنی آواز میں،
بھیجے ہیں۔
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اور شامل پروگرام ہم ان کو کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کے سامعین سن کر لطف اندوز ہوں گے، اور یقینی طور پر یہ ہمارے لیے باعث خوشبختی ہے کہ ایک استاد شاعر اور ایک اپنی خاص نشانی رکھنے والا شاعر جو ہے بزم دوستاں کے لیے جو ہے وہ اشعار پیش کر رہا ہے۔ اور بہن ناہید انوری، معذرت چاہتا ہوں کہ ان کا اعلان جو ہے وہ میں نے آپ سے لے لیا۔
نہیں نہیں، کوئی بات نہیں، ایسی
اس کی وجہ یہ تھی چونکہ مجھے فخر ہے میرے شہر کے یہ ایک بہت ہی جو ہے وہ استاد شاعر ہیں، اور نہایت ہی بہترین آواز میں جو ہے وہ اشعار جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ لہذا جناب سید موسیٰ کاظم نقوی صاحب کے اشعار خود ان کی زبانی سنتے ہیں۔
ساکن آئے سو مرنے بلائیں عید غدیر منائے یہ بول نبی سب دین یہ بول نبی سب دین خیمے میں مبارک بادی ایک دروازے سے آئے ایک دروازے سے جائیں عید غدیر منائیں ہوں کاش وہاں پر میں بھی اور سارا یہ مجمع بھی جب بارویں مولا آ کر علم لہرائیں ہوں کاش وہاں پر میں بھی اور سارا یہ مجمع بھی جب بارویں مولا آ کر کعبے پر علم لہرائیں عید غدیر منائیں دیتے ہیں سلامی کاظم سب جا کے قبر علی پر یہ شمس و قمر اور تارے لیتے ہیں نجف سے زیائے عید غدیر منائے.
جی جناب محترم پروفیسر سید موسیٰ کاظم نقوی صاحب بہت شکریہ, بہت نوازش کہ اتنے بہترین طریقے سے آپ نے دل نشین آواز میں ہمارے لیے یہ اشعار روانہ کیے اور پروگرام میں چار چاند آپ نے جو ہے وہ لگا دیے. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آج جو آپ کی حاضری ہے اس بزم میں وہ پہلی اور آخری نہیں ہوگی اور انشاءاللہ ہم آنے والے پروگراموں میں جو ماہ محرم اور سفر کے تعلق سے بھی جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے, امید رکھتے ہیں کہ آپ ان پروگراموں میں بھی جو ہے وہ اپنی دل نشین آواز سے بزم دوستاں میں رونق جو ہے وہ لگائیں گے. بہن ناہید انوری آپ کو کیسا لگا؟
مجھے تو بہت اچھا لگا اور تمام سامعین کے بھیجوائے ہوئے خطوط اور اشعار واقعی میں بہت اچھے تھے اور میں نے جیسا کہ کہا بھی کہ ہمارے پروگرام میں چار چاند لگ گئے.
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اب بزم کا رنگ جو ہے وہ واقعی ایک بزم کا رنگ ہو جائے اور جس میں سامعین دوستوں کے خطوط بھی ہوں, آڈیو پیغامات بھی ہوں, اشعار بھی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے بہترین مضامین کے خطوط بھی ہوں اور بہن ناہید انوری پڑھیں اور میں اپنی دانش کے اندر جتنا بھی میرے اندر جو ہے وہ خدا نے بیان کی طاقت و توانائی دی ہے میں ان کا جواب دے سکوں. آپ سب میرے لیے بھی بہن ناہید انوری کے لیے بھی دعا گو رہا کریں اور آپ کے دعاؤں کے تحفے ہمیں ملتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و آباد رکھے. ایک مرتبہ پھر ہم عید غدیر کی تمام سامعین کو ڈھیروں مبارکباد پیش کرتے ہیں. بہن ناہید انوری کتنی تیزی کے ساتھ وقت گزر گیا اور پتہ بھی نہیں چلا.
جی ہاں جب پروگرام میں اچھے اچھے خطوط اور پیغامات جب ہمیں آڈیو پیغامات بھی جو ارسال کیے جاتے ہیں تو واقعی میں پروگرام میں کس طرح سے وقت کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے کہ بخول آپ کے پتہ ہی نہیں چلتا.
جی ہاں بالکل اور امید کرتے ہیں کہ سامعین دوست لطف اندوز ہوئے ہوں گے. پروگرام اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. عید غدیر کی مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ سامعین دوستوں سے اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور میں ناہید انوری آپ سے اجازت چاہیں گے.
خدا حافظ.
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام براہ راست نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام اپنی سہولت کے مطابق سماعت فرمائیں۔ تو ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، یادوں کے جھروں کے۔
یادوں کے جھروں کے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 25 خرداد 19 ذی الحجہ اور 15 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چیز خرداد سن 1230 ہجری شمسی کو ممتاز عالم دین آیت اللہ سید مصطفیٰ ایران کے شہر کاشان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سید حسین مجتہد کاشان میں دینی علوم کی تعلیم دیتے تھے۔ آیت اللہ سید مصطفیٰ نے ابتدائی دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے والد کے درس میں جانا شروع کر دیا اور فقہ اصول، معقولات و منقولات اور ریاضی کے علوم حاصل کرنے کے بعد اصفہان چلے گئے۔ وہاں شیخ محمد تقی رازی المعروف صاحب معالم سے کسب فیض کیا اور درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ آیت اللہ سید مصطفیٰ 25 برس کے تھے کہ آپ کو اصول فقہ، تفسیر، فلسفہ اور ریاضی پر مکمل عبور حاصل ہو چکا تھا۔ اسی زمانے میں وہ تہران آ گئے اور پھر عراق چلے گئے۔ وہاں انہوں نے کاظمین میں سکونت اختیار کی۔ کاظمین میں ہی آیت اللہ سید مصطفیٰ نے 68 برس کی عمر میں وفات پائی اور ان کو وہیں دفن کیا گیا۔ ذی الحجہ سن 1257 ہجری قمری کو ایران کے عظیم حریت پسند عالم دین آیت اللہ سید محمد طباطبائی کی ولادت ہوئی۔ ان کا شمار آئینی تحریک کے سرکردہ رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے سید عبداللہ بہبہانی کے ساتھ مل کر قاجاری استبداد کے خاتمے کے لیے انتھک کوششیں کی۔ آیت اللہ سید محمد طباطبائی مجاہد فی سبیل اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک آگاہ دانشور بھی تھے، جو اسلامی اصول و احکام کا مکمل علم رکھتے تھے۔ انہوں نے دینی تعلیمات کی ترویج کے لیے بھی گراں قدر خدمات انجام دیں۔ پندرہ جون سن 1708 عیسوی کو برطانیہ سے آزادی کے لیے لڑنے والے اسکاٹ لینڈ کے حریت پسندوں کی تحریک کو سختی کے ساتھ کچل دیا گیا۔ برطانیہ ہمیشہ سے اسکاٹ لینڈ کو اپنی سرزمین کا حصہ بنانا چاہتا تھا۔ سن 1603 عیسوی میں جب اسکاٹ لینڈ کا بادشاہ جیمس اول کے لقب سے اسکاٹ لینڈ اور برطانیہ کا بادشاہ بنا، تو در حقیقت اسکاٹ لینڈ پر عملی طور پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا۔ لیکن اسکاٹ لینڈ کے عوام نے برطانیہ کے اس تسلط کے خلاف متعدد تحریکیں چلائیں، جس سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اسکاٹ لینڈ کے لوگ اپنے ملک پر برطانیہ کے اس طرح کے قبضے کے سخت مخالف تھے، لیکن اس کے باوجود سن 1707 عیسوی میں دونوں ملکوں کی پارلیمنٹوں کو ملا کر ایک کر دیا گیا۔ اس فیصلے سے اسکاٹ لینڈ کے لوگوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی اور ایک نئی تحریک نے جنم لیا، لیکن 15 جون 1708 عیسوی کو اس تحریک کو کچل دیا گیا۔ پندرہ جون سن 1836 عیسوی کو فرانسیسی ماہر ریاضیات و طبعیات آندرے میری ایمپیئر کا 61 برس کی عمر میں انتقال ہوا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی تحقیق اور علمی کتابوں کے مطالعے میں گزاری۔ ان کی پہلی دریافت الیکٹرانک مقناطیس ہے۔ آندرے ایمپیئر نے برقی روح کی شدت کا تعین کیا اور اس کا اندازہ لگانے کے لیے ایک آلہ بنایا۔ ان کی اسی خدمت کی بنا پر برقی روح کی شدت ناپنے کی اکائی کا نام ایمپیئر رکھا گیا۔ پندرہ جون سن 1848 عیسوی کو جرمنی کے تاریخی شہر برلن کو جرمنی کے صدر بسمارک نے ملک کے دارالحکومت کی حیثیت سے منتخب کیا۔ جرمنی کے شاہی دارالحکومت کی حیثیت سے برلن کا انتخاب ملک کے مختلف علاقوں کو متحد کرنے کے منصوبے پر عمل درآمد کے بعد کیا گیا، جو بسمارک کا منصوبہ تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد برلن مشرقی اور مغربی حصوں میں تقسیم ہو گیا، لیکن ستمبر سن 1990 عیسوی میں مشہور دیوار برلن گرا دینے کے بعد مشرقی اور مغربی جرمنی کے متحد ہونے کی فضا ہموار ہو گئی اور برلن کے دونوں حصے جرمنی کے متحدہ مرکز کی صورت میں نمودار ہوئے۔ پندرہ جون سن 1909 عیسوی کو امپریل کرکٹ کانفرنس کا قیام عمل میں آیا۔ بعد میں یہی تنظیم انٹرنیشنل کرکٹ کانفرنس کہلائی۔ اس تنظیم کے بنیادی ارکان برطانیہ، آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ تھے۔ 31 مئی سن 1926 عیسوی کو تین اور ممالک، ویسٹ انڈیز، نیوزی لینڈ اور ہندوستان، امپریل کرکٹ کانفرنس کے رکن بنے۔ پاکستان 21 جولائی سن 1952 عیسوی کو آئی سی سی کا رکن بنا اور سری لنکا کو 21 جولائی سن 1981 عیسوی کو اس تنظیم کی رکنیت ملی۔ 1965 میں اس تنظیم کا نام انٹرنیشنل کرکٹ کانفرنس آئی سی سی ہو گیا۔ 1989 میں اس کا نام دوبارہ بدل کر انٹرنیشنل کرکٹ کونسل رکھ دیا گیا۔ اور 15 جون سن 2001 عیسوی کو روس، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجکستان اور ازبکستان کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط کے بعد شنگھائی تعاون تنظیم کا قیام عمل میں آیا۔ قیام کے وقت اس تنظیم کے قیام کا مقصد رکن ممالک کے درمیان اقتصادی، ثقافتی اور سیکورٹی تعاون کو بڑھانا بتایا گیا۔ دراصل ازبکستان کے علاوہ مذکورہ تمام ممالک نے اعتماد کی تقویت اور اپنی طویل سرحدوں کی سیکورٹی بڑھانے کی غرض سے سن 1996 عیسوی میں شنگھائی 5 کے نام سے ایک معاہدہ کیا تھا۔ یہ معاہدہ ایسے وقت میں کیا گیا تھا جب سوویت یونین ٹوٹ چکا تھا اور امریکہ وسطی ایشیا کے ممالک پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ شنگھائی پانچ معاہدے میں ازبکستان کی شمولیت کے بعد یہ گروپ شنگھائی تعاون تنظیم میں تبدیل ہو گیا۔ اس وقت اسلامی جمہوریہ ایران، ہندوستان، پاکستان، افغانستان اور منگولیا اس تنظیم کے مؤثر رکن ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم آبادی اور وسعت اور اقتصادی و فوجی طاقت کے لحاظ سے سب سے بڑی علاقائی تنظیموں میں سے ایک ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا دوسرا بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے وزیر خارجہ کی غیر ملکی سفیروں سے ملاقات۔ عباس راغچی نے سفارتکاروں کو صحنی جارحیت کے بعد کی صورتحال میں اپنے موقف سے آگاہ کیا۔ صہیونیوں نے ایران کے میزائل حملوں کے مقابلے میں اپنی ناتوانی کا اعتراف کیا۔ موجودہ صدر سے سابق وزیر اعظم تک سبھی ایرانی میزائلوں کی طاقت کے معترف۔ ایران کوئی ترنے والا نہیں ہے، پوری امت مسلمہ ایران کے ساتھ ہے۔ پاکستان کی سیاسی و مذہبی شخصیات۔ اور اقوام متحدہ کے منشور کے حامی ملکوں نے اسرائیل کے حملوں کی مذمت کی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے تہران میں مقیم غیر ملکی سفیروں سے ملاقات اور صہیونی حکومت کی جارحیت کے بعد موجودہ صورتحال کے سلسلے میں اپنے موقف سے انہیں آگاہ کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے غیر ملکی سفیروں کے سامنے اس موقف کا اعادہ کیا کہ ایران ہرگز جنگ کے حق میں نہیں، مگر یہ کہ اس پر مسلط کر دی جائے۔ اسی طرح ایران جنگ کا دائرہ دیگر ممالک تک پھیلنے کے بھی حق میں نہیں ہے، مگر یہ کہ ایران کو اس بات پر مجبور کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ ہم پر مسلط کی گئی ہے، ہم پوری طاقت سے اپنا دفاع کریں گے، اور جو کچھ ہماری طرف سے ہو رہا ہے وہ جارحیت کا جواب ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ بنیادی طور پر صہیونی حکومت مذاکرات، معاہدے اور سفارتکاری کی قائل نہیں، وہ مذاکرات کے خلاف ہے۔ کسی مذاکرات کو سر انجام تک نہیں پہنچنے دینا چاہتی، اور اب تک وہ بارہا مذاکرات کے عمل میں بگاڑ کا سبب بن چکی ہے۔ عباس عراقچی نے کہا کہ آج کے دن طے یہ ہوا تھا کہ ایران متعدد مشکلات اور ابہامات کی حامل امریکہ کی تجویز کے جواب میں اپنی کچھ تجاویز عمان میں ہونے والے چھٹے دور کے مذاکرات میں پیش کرے۔ اگر ایسا ہوتا تو ممکن تھا کہ معاہدے یا مذاکرات کو آگے بڑھانے کی راہ ہموار ہو جاتی، مگر صہیونی حکومت کی جارحیت اور صہیونی حکومت سے امریکہ کی مکمل حمایت کے سبب وہ سلسلہ اب رک گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے او آئی سی کے جنرل سیکرٹری سے ٹیلی فون پر گفتگو میں علاقے کے ملکوں کے خلاف سینی حکومت کی جارحیت اور خلاف ورزیوں کا اسلامی ملکوں کی جانب سے متحدہ طور پر مقابلہ کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے او آئی سی کے سیکرٹری جنرل کی ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو میں حسین ابراہیم طاہا نے بھی ایران کے خلاف سینی حملوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے ایران کے خلاف سینی جارحیت کی شدید مذمت کی۔ او آئی سی کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا نے کہا کہ او آئی سی کے پلیٹ فارم سے اقوام متحدہ کے ساتھ رابطہ کیا جائے گا تاکہ سینی خلاف ورزیوں کے خلاف عالمی حمایت حاصل کی جا سکے اور علاقے میں بڑھتی ہوئی بدامنی کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اس گفتگو میں ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اسی طرح اسرائیل کے اس اقدام کو اقوام متحدہ کے منشور انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین اور ایران کے قومی اقدار اعلیٰ اور ایران کی عرضی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک کے سربراہوں نے صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے رابطہ کر کے ایران پر سینی حکومت کی جارحیت کی مذمت کے ساتھ تہران کے موقف سے اپنی حمایت کا اعلان کیا۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے صدر ایران مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطے میں سینی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہے اور آج پورا عالم اسلام ایک آواز ہو کر ایران کی حمایت کر رہا ہے۔ میں ذاتی طور پر اپنے تمام سفارتی تعلقات میں اسرائیل کی جارحیتوں کا سلسلہ روکنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے بھی صدر ایران سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے سینی حکومت کی جارحیت کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور عام شہریوں، سائنسدانوں اور فوجی افسران کی شہادت پر ایرانی حکومت و عوام کو تعزیت پیش کرتے ہوئے ان سے اظہار ہمدردی کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستانی حکومت اور عوام اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ ہیں۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے بھی صدر ایران سے گفتگو میں ایرانی حکومت اور عوام کے تئیں اپنی مخلصانہ ہمدردی کا اظہار کیا اور ایران کے خلاف سینی اقدام کو بزدلانہ جارحیت قرار دیتے ہوئے سخت ترین الفاظ میں اس کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ قطر اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کو جواب دینے کا پورا حق حاصل ہے۔ قطر اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے بھی اپنے ایرانی ہم منصب سے گفتگو میں کہا کہ ان کے ملک کو اسرائیل کے حملے کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا، اس لیے امید ہے کہ پیرس تہران تعلقات پر اس کا اثر نہیں پڑے گا۔ میکرون سے گفتگو میں صدر ایران ڈاکٹر پزشکیان نے کہا کہ میں قومی اتحاد اور دنیا کے ساتھ تعاون کے نعرے کے ساتھ صدر بنا، مگر سینی حکومت روز اول سے ہی ہمارے مقاصد کو ناکام بنانے اور کشیدگی بڑھانے کے در پہ رہی۔ صدر مملکت ڈاکٹر پزشکیان نے کہا کہ ایران کبھی جنگ کا خواہاں نہیں رہا مگر اپنے دفاع میں نہایت سنجیدہ ہے۔ دوہرے معیاروں اور سینی جارحیت کے ہوتے ہوئے ایران سے مذاکرات کی بات کرنا ایک خام خیالی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے بھی صدر ایران کے ساتھ اپنی ٹیلی فون گفتگو میں سینی جارحیت کی مذمت کی اور کہا کہ میں اپنی اور اپنے عوام کی جانب سے ایران پر ہوئے حملے کے ذمہ داروں پر لعنت بھیجتا ہوں۔ نتنیاہو علاقے میں آگ لگانے کے درپے ہے، اس کے اقدام تمام بین الاقوامی ضابطوں کے خلاف ہیں۔ اردوغان کا کہنا تھا کہ ایران امریکہ مذاکرات کے ساتھ ساتھ ایران پر چڑھائی کا مقصد غزہ میں اسرائیلی جرائم سے دنیا والوں کی توجہ ہٹانا ہے۔ ایران کے خاتم الانبیاء ایئر ڈیفنس سسٹم کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایران کی جوابی کاروائیاں جاری رہیں گی اور یہ کاروائیاں غاصب سینی حکومت کو پشیمان کر دیں گی۔ ایران کے خاتم الانبیاء ڈیفنس سسٹم کوارٹر کے ہیڈ سربراہ میجر جنرل علی شادمانی نے کہا کہ ہم نے غاصب سینی حکومت کی جارحیت کے جواب میں اپنی کاروائیاں شروع کی ہیں۔ ایران کے خلاف جارحیت کا آغاز غاصب سینی حکومت نے کیا ہے جس کا اسے انجام بھگتنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی جوابی کاروائیاں غاصب سینی حکومت کو پشیمان کر دیں گی۔ ایران کے خاتم الانبیاء ڈیفنس ہیڈ کوارٹر کے سربراہ نے تاکید کی ہے کہ ایران کی جانب سے غاصب سینی حکومت کے خلاف جوابی کاروائیاں مزید سخت کی جائیں گی اور ایران کی مسلح افواج سینی جارحین کو ناک و چنے چبوا دیں گے اور سر انجام غاصب سینی جارحین اپنے کیے کا خمیازہ بھگتیں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف غازی سینی حکومت کی جارحیت کے خلاف دنیا کے مختلف ملکوں میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف غازی سینی حکومت کی جارحیت کے خلاف لندن میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں انسانی حقوق کے سرگرم عمل کارکنوں اور امن پسند شہریوں نے شرکت کی۔ یہ مظاہرہ لندن کے پارلیمانی چوک پر کیا گیا۔ مظاہرے میں شریک لوگوں نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت اور نسل کشی بند کی جائے جیسے مطالبات کیے اور اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف صہیونی جارحیت پر اپنی نفرت و بیزاری کا اظہار کیا۔ مظاہرین نے یورپی ملکوں کے حکام، خاص طور سے برطانوی حکمرانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ صہیونی حکومت کی حمایت کرنا بند کریں اور صہیونی جارحیت بند کرانے کے لیے مؤثر اقدامات عمل میں لائیں۔ پاکستان کی سیاسی اور مذہبی جماعتوں اور اعلیٰ حکام نے کہا ہے کہ ہم ہر سطح پر ہر فورم میں ایران کی حمایت کرتے رہیں گے۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اقوام متحدہ اور عالمی عدالت انصاف کے کسی فیصلے کو قبول نہیں کرتا۔ اسرائیل کا احتساب ہونا چاہیے جبکہ اسلامی دنیا ایران کی حمایت کرتی ہے۔ پاکستان کے ایک نجی ٹیلی ویژن کے پروگرام میں رہنما پیپلز پارٹی اور صوبائی وزیر سندھ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ ہم ایران کی حمایت اور اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں۔ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ آپ نے بھی اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو کا کلپ دیکھا ہوگا جس میں وہ کھل کر کہہ رہا ہے کہ ایران اور پھر پاکستان، یہ دو ملک نیوکلیئر میں جا رہے ہیں۔ یہ عزائم اسرائیل کے جو اپنے آپ کو خطے کا بدمعاش سمجھتا ہے، اسی وجہ سے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، اس لیے اس نے ایران پر حملہ کیا۔ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ ایران کے عزم کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح جوابی حملہ کیا اور اسرائیل کے پورے سسٹم کو کافی حد تک ناکارہ بنایا اور اس کے دو بڑے نامی گرامی طیارے جن پر اسرائیل بڑا مان کرتا تھا انہیں بھی تباہ کیا۔ ایران کو ایسے ترنے والا نہ سمجھا جائے اور اس نے ثابت بھی کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے منشور کے حامی ملکوں کے گروپ نے ایک بیان میں ایران کے خلاف اسرائیل کے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے منشور کے حامی ملکوں کے گروپ نے ایک بیان میں ایران کے خلاف صہیونی حملے کو صہیونی شیطنت قرار دیا ہے۔ اس بیان میں صہیونی جارحیت میں ایران کے فوجی کمانڈروں، سائنسدانوں، عام شہریوں، عورتوں اور بچوں کی شہادت کا ذکر کرتے ہوئے صہیونی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور اسرائیل کے اس اقدام کو اقوام متحدہ کے منشور انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین، ایران کے قومی اقتدار اعلیٰ اور ایران کی عرضی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا اور عالمی برادری سے اسرائیل کو لگام دیے جانے کا مطالبہ کیا۔ اس بیان میں صہیونی جارحیت پر عالمی اداروں کی خاموشی کو بھی ہدف تنقید بنایا گیا۔ ایرانی میزائلوں نے نتن یاہو کو بنکر سے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ قدس کی غاصب اور جابر صہیونی وزیر اعظم بن یامین نتن یاہو تل ابیب کے جنوب میں ایرانی میزائل کے حملے سے ہونے والی تباہی کو قریب سے دیکھنے کے مقام پر پہنچے۔ الجزیرہ نے عبرانی میڈیا کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ بن یامین نتن یاہو نے تل ابیب کے جنوب میں واقع بات یام میں ایرانی میزائل حملے کی جگہ کا دورہ کیا۔ بن یامین نتن یاہو پر صہیونیوں کا بڑا دباؤ تھا کہ وہ بنکر سے نکل جائیں، اس لیے کہ عالمی سطح پر اس کی بڑے پیمانے پر جگہ سائی ہو رہی ہے کہ وہ ایرانی حملوں کے خوف سے بنکر میں چھپ گئے ہیں۔ اس سے قبل یہ اطلاع ملی تھی کہ نتن یاہو ایرانی میزائل حملوں کی وجہ سے زیر زمین اپنی کابینہ کا اجلاس کر رہے ہیں۔ ایران اور غاصب اسرائیل کے درمیان جنگ جاری رہنے کے باوجود پاک ایران سرحد بدستور کھلی ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان ایران کا فضائی راستہ بند لیکن زمینی سرحد سے آمد و رفت جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق ایران سے پاکستان واپس آنے والے شہری مسلسل آ رہے ہیں اور پاکستان سے ایران جانے والے بھی زمینی راستے سے سرحد پار کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ پاکستان نے جمعے سے زائرین کو اپنے شیڈول پر نظر ثانی کی ہدایت کر رکھی ہے۔ غاصب اسرائیل نے ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ سے مدد مانگ لی ہے۔ امریکی ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق دو اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران ٹرمپ انتظامیہ سے کہا ہے کہ وہ ایران کے خلاف جنگ اور جوہری پروگرام کو ختم کرنے میں اسرائیل کے ساتھ شامل ہو جائے۔ امریکی ویب سائٹ نے ایک اسرائیلی عہدیدار کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیراعظم کے ساتھ گفتگو میں ضرورت پڑنے پر ایران کے خلاف کارروائی میں شامل ہونے کا عندیہ دیا ہے، تاہم وائٹ ہاؤس کے ایک اہلکار نے اس کی تردید کی ہے۔ ہندوستان کی حزب اختلاف کی جماعت کانگریس نے ایران کے خلاف غاصب سینی حکومت کی جارحیت کی مذمت کی ہے۔ ہندوستان کی حزب اختلاف کی جماعت کانگریس کے ایک رہنما جے رام رمیش نے ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے اسے عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کو ثالثی اور امن قائم کرنے میں فعال کردار ادا کرنا چاہیے۔ رام رمیش نے کہا کہ ہندوستان کے ایران کے ساتھ صدیوں پرانے ثقافتی اور تمدنی روابط ہیں، اس لیے ہندوستان کو نہ صرف اخلاقی بلکہ سفارتی لحاظ سے بھی اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ کانگریس پارٹی کے رکن پارلیمان اور جنرل سیکرٹری انچارج رابطہ عامہ جے رام رمیش نے ایران میں اسرائیل کی جانب سے حالیہ بمباری اور ٹارگیٹڈ قتل کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے ایکس پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ یہ خطرناک اشتعال انگیزی ہے جس کے نہ صرف علاقائی بلکہ عالمی سطح پر سنگین نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ جے رام رمیش نے کہا کہ ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی چاہے وہ فضائی حملوں کی صورت میں ہو یا خفیہ قتل کے ذریعے مشرق وسطی میں مزید عدم استحکام پیدا کر رہی ہے، مستقبل کے سنگین تنازع کی بنیاد ڈال رہی ہے۔ پاکستان کی فارمین کرسچن یونیورسٹی میں اسٹریٹجک اسٹڈیز کے پروفیسر نے صہیونی حکومت کے دہشت گردانہ حملوں کو ایران پر جنگ مسلط کرنے کے مترادف قرار دیا۔ ڈاکٹر زمرد آوان نے ایرنا کے نامہ نگار کے ساتھ گفتگو میں کہا کہ خطے میں فوجی کشیدگی دراصل اسرائیل کے جنگی رویے اور امریکہ کی حمایت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا مغربی ممالک کی خاموشی اور بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے جانبدارانہ عمل نے بھی اسرائیل کو موجودہ حملے کی شہ دی ہے۔ یونیورسٹی کی اسٹریٹجک اسٹڈیز اور سوشل سائنس کے پروفیسر نے خطے میں اسرائیلی جارحیت کے نتائج کو ایران کے ہمسایہ ممالک بالخصوص پاکستان کے لیے انتہائی حساس قرار دیا اور تاکید کی کہ علاقائی کشیدگی میں اضافہ پڑوسیوں کی سفارتی پوزیشنوں کو مزید چیلنجوں سے دوچار کر دے گا۔ ایران کے وعدہ صادق 3 آپریشن کے نئے مرحلے کے تحت انجام دیے گئے جوابی حملوں کو صہیونی ذرائع ابلاغ نے وسیع کوریج دی ہے۔ اسرائیل کی ایمبولینس سروس کے مطابق ایران کے تازہ ترین جوابی حملوں میں 100 سے زائد صہیونی زخمی اور متعدد ہلاک ہوئے ہیں۔ روزنامہ ہیوم نے مرکزی علاقوں میں ایران کے میزائل حملوں کو وسیع اور تباہ کن بتایا ہے۔ ماریو اخبار کا کہنا ہے کہ 6 سائٹ تل ابیب میں براہ راست ایرانی میزائلوں کا نشانہ بنی، جن میں کچھ لوگوں کے پھنسے ہونے کا امکان ہے۔ اسرائیل کے سرکاری ریڈیو نے خبر دی ہے کہ تل ابیب کے ایک ٹاؤن میں ایک اونچی عمارت پر ایران کا ایک طاقتور میزائل گرا ہے۔ صہیونی چینل 12 کے مطابق جنوبی تل ابیب میں کم از کم 16 اسرائیلی زخمی ہوئے ہیں۔ ایران کے ایٹمی مراکز پر اسرائیل کے حملوں کا جائزہ لینے کے لیے جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی IAEA کے بورڈ آف گورنرز کا ہنگامی اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ IAEA نے اعلان کیا ہے کہ بورڈ آف گورنرز کا ہنگامی اجلاس 16 جون بروز پیر ہونے جا رہا ہے، جس میں ایران کے ایٹمی مراکز پر اسرائیل کے حملوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس اجلاس کا مطالبہ روس نے کیا تھا۔ IAEA کے بیان میں آیا ہے کہ ہنگامی اجلاس میں سیف گارڈ معاہدے کے تحت آنے والے ایران کے ایٹمی مراکز پر اسرائیل کے حملوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے عالمی خبریں، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی جناب حسین اختر۔ سامعین، انسان اپنے جیسے انسانوں کے سامنے گناہ کرنے سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ اسے ان سے شرم آتی ہے۔ لیکن اگر یہ انسان اپنے پروردگار کے وجود پر یقین رکھتے ہوئے اس سے حیا کرے تو گناہ سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اس بارے میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا رحمت کرے اس بندے پر جو اللہ سے صحیح معنوں میں حیا کرے، چنانچہ اپنے دماغ اور اس میں آنے والے خیالات پر نظر رکھے، اپنے پیٹ اور اس کو بھرنے والی چیزوں پر غور کرے، اور موت اور اس کی آزمائشوں کا ذکر کرے، اور جان لے کہ جنت تکلیفوں اور جہنم شہوتوں کے اندر گھری ہوئی ہے۔ اور سامعین، اس حدیث کے بعد اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں۔ تھاما ہے جب سے دامن خیر خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں۔ سرکار نے بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں، سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں۔